مومنین، یہ سلسلہ جاری و ساری سورہ مائدہ کا جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا وہ 93 آیت تھی. اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اس سے جو پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب اور جوا حرام ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ آیت اپن پڑھ چکے ہیں گزشتہ مجلس میں، وہ آیتیں کور کر لی. تو اسی کے ذیل میں اللہ فرما رہا ہے، اسی کے ذیل میں اللہ فرما رہا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان پر اس بات کا کچھ گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے، جو کہ پہلے کھا چکے جبکہ انہوں نے، جبکہ وہ ایمان لائے، کھا چکے جبکہ وہ جنہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، پھر پرہیز کرا پھر ایمان لائے، پھر پرہیز کرا اور نیک کام کرے، وہ خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے، یا جن کو یہ خبر نہیں پہنچی تھی اس آیت کے، جو آیت پہلے ہو چکی منادی کی کہ شراب اور جوا حرام ہے، اس کا کہ اس کے اس آیت کے پہلے جنہوں نے بھی جو پیتے تھے یا جوا کھیلتے تھے، اس آیت کے نزول کے بعد جنہوں نے بند کر دیا ہے، لوگوں نے پوچھا اب کیا، ہم تو کرتے آ رہے تھے کیا ہوگا، تو کہا کہ اس آیت کے نزول کے بعد جو اب تک ہو گیا ہو گیا، اللہ نے معاف کرا. جب تک ہو گیا ہو گیا اللہ نے، لیکن اس کی گہرائی دیکھیں آپ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فیما طعموا، جو کچھ کھا لیا کھا لیا. اب تین کنڈیشن ہیں، اذا مت قوا و آمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے پرہیزگاری کری اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر پرہیزگاری کری پھر ایمان لائے، پھر پرہیزگاری کری اور اچھے کام کرے. اتنی سٹیج ہیں، تین بار اللہ نے تقوی کی بات کری اس میں. اتنی آسانی سے نہیں اللہ نے چھوڑ دیا. کہا کہ کیا کرا کہ پھر تم کیا، تین بار تقوی کا اللہ نے، ایک تقوی، دو تقوی، تین تقوی، پھر کہا ایمان لاؤ، پھر کہا کہ پھر ایمان لاؤ، پھر اچھے عمل کرو. تقوی، ایمان، عمل صالح، تقوی، ایمان، تقوی اور اچھے کام. اتنی کنڈیشن کے بعد اللہ نے کہا کہ ہاں آپ چھوڑ دوں گا میں تمہیں. تو یہ تین پرہیزگاریوں کا کیا مطلب ہے؟ تین پرہیزگاریوں سے مطلب ہے شرعی طور پر تو پرہیزگاری ہے ہی ہے، لیکن روحانی پرہیزگاری، روحانی مقام، پرہیزگاری کے مقام، اعلیٰ مقام بڑھتے چلے آتے ہیں پرہیزگاری کے. کہا کہ ان مقاموں تک پہنچو تم، تب جا کے یہ معافی ہے. اچھا اس میں کیا ہے کہ آمنو دو بار آیا ہے، ایک بار آمنو آیا پھر دوسری بار پھر آمنو آیا، دھیان دیا ہو آپ نے. تو میزان نے کہا پہلا آمنو دوسرا آمنو میں کیا فرق ہے؟ پہلا آمنو ایمان لیا، دوسرا آمنو کے واقعی میں شریعت کے ہر احکام پر ڈیٹیل میں ایمان لے کے آؤ، ڈیٹیل میں ایمان لے کے آؤ، چھوٹا موٹا نہیں. کوئی کسی بھی شریعت کے حکم کو نظر انداز نہ کرو، ہر ایک کی اطاعت کرو، تب جا کے پرہیزگاری ہوگی، تب جا کے تم چھوڑے جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد کیا تھا؟ تقوا احسنو، آخری کیا تھا؟ تقوا احسنو، اچھے عمل کرو. کون سے احسنو کیا ہے؟ احسنو سے مراد یہ کہ خدا کے لیے، خالص خدا کے لیے کام کرو، خالص خدا کے لیے اچھے عمل کرو. واللہ یحب المحسنین، خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یا ہی الذین آمنو لیبنکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب فمن اتدا بعد ذلک فلہ عذاب علیم. یہ آیت آئی، یہ آیت اب شروع ہوئی ہے، یہ آیتیں حالت احرام کی حالتوں میں اب شروع ہوا، حج کا معاملہ شروع ہوا. یا ای الذین آمنو لیبنکم اللہ بالصید، یا ای الذین آمنو لیبنکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم. کیا مطلب ہوا؟ ایمان لانے والوں، خدا تم کو آزمائے گا شکار سے، جو ہاتھوں سے جو اور نیزے سے کیا جاتا ہے، تاکہ خدا جان لے کہ اسے غائبانہ کون ڈرتا ہے. وہ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع دی کری جب احرام پہن لیں آپ تو اس کے بعد آپ نہ تو ہاتھوں سے شکار کر سکتے ہیں نہ نیزوں سے شکار کر سکتے ہیں. تاکہ خدا جان لے کہ اسے غائب نہ کون ڈرتا ہے, اور خدا اور جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے. تو جب سرکار پہنچے تھے حدیبیہ پہ عمرہ کرنے, تو اس وقت کیا حالت ہو گئی تھی کہ پرندے اور جانور ان کے پاس آ جا رہے تھے. اللہ ایک طرح سے آزما رہا تھا صاحب کو کہ کہیں پکڑ اتنے پاس آ رہا تھا کہ ہاتھ سے پکڑ کے ان کو شکار کرا جا سکتا تھا, یا انڈے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ خدا نے فرمایا, اب سمجھ میں آ رہی آیت, کہ ایمان لانے والوں خدا تم کو آزمائے گا ہاتھوں کے سے اور نیزوں سے پکڑنے والے شکار سے. اب سمجھ میں آ گئی آیت, کیونکہ سرکار کے پاس سب آ جا رہے تھے, برڈس آ رہے تھے, آسٹرچ آ رہے تھے, انڈے تھے. تو اب آزمایا جا رہا تھا, اللہ نے آزمایا کہ دیکھو کون. تو اللہ نے کہا نا تاکہ خدا آزما لے کہ تم میں سے کوئی غائب ہے نا اس سے کون ڈرتا ہے, تو پھر اس کے بعد ذاتی کرے گا اس پہ درد ہونا عذاب ہے. تو اس ہر ایک کا کفارہ ہے نا. پھر تو پھر تفسیر کرنے نے لکھا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا اللہ نے. تو پھر مومنوں کو آزمایا تو کیا بڑی بات, حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا حضرت اسماعیل سے, تو اسی طرح مومنوں کو آزمایا گیا. اب یہ دوسری بات, اس کے بعد کی آیت میں ڈیٹیل حکم ہے, یا ہی الذین آمنوا لا تقتلوا سید و انتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثله ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هديا بالغ الكعبة او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذقوا بال امری عفا اللہ عما سلف ومن عادا فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. لمبی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, ایمان لانے والو شکار کو مت مارنا جب کہ تم حالت احرام ہے. ومن قتل منکم متعمدا, وہ تم میں سے کوئی جان بوجھ کے مارے گا, فجزاء اس کی جزا ہے مثل ما قتل من النعمی, تو اسی کا جیسا چار پایا لے کے آؤ. یحکم بھی ذو عدل منکم, جس کو کہ تم میں سے دو منصف آدمی اس کو پسند کریں. حدیم بالغ کعبت, اور اس کی قربانی کو کعبے پہنچایا جائے. اب کفار دوں تامو مساکین, یا پھر اس کا کفارہ یہ کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ. او عدل ذالک صیامم, یا اسی کے برابری کے روزہ رکھو. سیام لی یذوقوا بالا امری, تاکہ تم اپنے آموں کا مزہ چکھو. عفا اللہ عما سلف, جو کچھ پہلے ہو چکا خدا نے اس کو معاف کر دیا. ومن عادا فینتقم اللہ منہ, اور جس نے پھر زیادتی کری تو خدا اسے انتقام لے گا. واللہ عزیز انتقام, خدا زبردست بدلہ دینے والا ہے, انتقام لینے والا ہے. اب سمجھ میں آ گئی, ترجمہ آ گئی. اس کو پھر دھیرے سے ڈیٹیل سمجھاتا ہوں میں. ڈیٹیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ حالت احرام میں تم شکار نہ کرو, اگر تم نے شکار کرا جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ یہ ہے, جان بوجھ کے شکار کرا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسی کا جیسے چار پایا. نعام کہا ہے, نعام میں کون آتا ہے؟ نعام میں چار جانور آتے ہیں نا, چار کون کون سے آتے ہیں؟ گائے, بھیڑ, بکرا اور اونٹ. کہا کہ یہ چار پایوں میں سے جس کو دو عادل منصف, جو منصف دو شخص ہیں اس کو بتائیں کہ یہ اس کی برابری کا ہے, اور وہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, اور کعبے پہنچی جائے. ہاں, یا پھر مساکین کو کھانا کھلایا جائے. یا اسی کے برابر کے روزے رکھے جائیں تاکہ وہ اپنے کاموں کا مزہ چکھے, مزہ چکھے اپنے کاموں کا. اور جو پہلے ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا, وہ پھر کوئی ذاتی کرے گا تو خدا اسے انتقام لے گا, خدا زبردست بدلہ لینے والا ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہے. اب اس کا ڈیٹیل کیا ہے؟ اس کا ڈیٹیل یہ ہے کہ حالت احرام کے اندر آپ شکار نہیں کر سکتے. اگر آپ نے میزان میں لمبی بحث ہے آخری میں اس کا یہ نکالا گیا ہے, لب الواب یہ ہے, اہل البیت نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے پہلی بار جان بوجھ کے آپ نے اگر شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ جانور ہے, ہے نا, اسی کے حساب کو, اسی کی سائز کا. تو منصف آدمی بتا دیں ہاں اس کا اگر آپ نے وہ مارا ہے, کچھ ہرن مارا تو اسی کے حساب کا چوپائے میں سے جو چار کے نام لیے تھے ان کے حساب سے دیا جائے کہ ہاں یہ اس کی سائز کا صحیح ہے. منصف بتا دیں گے یہ ہاں یہ مارا تھا ہرن تو یہ ہے, وہ جو وہ اس کی سائز کے حساب سے کتنا وزن ہے وہ چوپائے والا وہ چنتے ہیں. اور وہ قربانی کعبے کی حدوں میں کی جاتی ہے یا مینا کے میدان میں کری جاتی جائے. تو اگر آپ نے پہلی بار جان بوجھ کے مارا ہے تو اس کا کفارہ ہے, دوسری بار مارا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, پھر اس کی سزا ہے, اللہ سزا دے گا آخرت میں. اور اگر دوسری بار اگر پہلی بار بھول چک سے مارا ہے تو اس کا کفارہ ہے, دوسری بار پھر بھول چک سے مارا تو پھر کفارہ ہے اس کا. یہ لب الباب ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں, چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس کو چار پایا میسر نہیں ہو وہ روزے کیسے رکھے گا؟ تو اس کا انہوں نے حساب دیا ہے, کہا کہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی جانور مارا گیا تھا اس کی قیمت معلوم کری جائے گی اور اس کی قیمت کے گیہوں لیے جائیں گے, اور 3 کلو گرام کی گیہوں کو بولتے ہیں سا, تو ایک روزہ آدھے سا کے برابر ہوگا. یہ اس کا حساب ہے چوتھے امام نے فرمایا. اور مساکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں جو حکم آیا کہ یا تو مساکین کو کھانا کھلا دو, اس کا کیا ہے؟ تو جانور کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کا مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا. تو یہ آگے کی آیت سے بات اور ظاہر ہوگی کہ سب یہ آئیڈیالوجی کائی کے لیے چل رہی ہے. ابھی آگے بڑھیں. احل لکم صیدم سید البحری تام ہوں متا الکم ولی سیارہ و حرم علیکم سید البری ما دم تم حرما و تق اللہ لدی الہ تو شرون. تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا اور قافلوں والوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے, اور خشکی کا شکار جبکہ تم حالت احرام ہے وہ حرام ہے, اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے سامنے سب جمع کیے جائیں گے. تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیا کہ جب تم حالت احرام میں ہو کھانا تو چاہیے نا, تو ہاں تم سمندر کا شکار کر سکتے, دریا کا مچھلی پکڑ سکتے ہو کہ تمہیں کھانا تو ہے نا, اور اس کو کھا بھی سکتے ہو, تم بھی کھا سکتے ہو اور تمہارے ساتھ قافلے والے بھی کھا لیں, لیکن خشکی کا شکار جب تم حالت احرام ہے تو وہ اس کی پابندی ہے. اتق اللہ الذی الیہ توشرون. پھر آگے اللہ سبحانہ نے فرمایا جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس و شہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض و ان اللہ بکل شیء علیم. خدا نے محترم گھر یعنی کعبے کو اور حرمت دار مہینوں کو اور قربانی کو اور قربانی کے جانور جن کی قلم میں پٹے بنے ہیں ان کو موجب امن قرار دیا ہے. تاکہ تم جان لو کہ خدا کو جو کچھ زمین میں آسمان ہے سب کی خبر ہے، اور یہ کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے تو اللہ نے کہا کہ جب شکار نہ کرا جائے، اب اللہ نے آگے بات اور کہی، جعل لہو کعبۃ بیت الحرام ہے، کہ خدا نے کعبے کو بیت محترم گھر بنایا ہے. قیام للناس ہے، لوگوں کے لیے باعث امن بنایا ہے. والشہر الحرام، اور محترم مہینوں کو. والہدیہ والقلائد، ہدیہ جو قربانی، اور قلائد کس کو کہتے ہیں؟ وہ قربانی اس کے گلے میں پٹے بنے ہیں. یہ سب اللہ نے محترم بنا ہے. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، تاکہ تم جان لو خدا جو کچھ آسمان اور زمین سب کو جانتا ہے، اور یہ خدا ہر شے سے واقف ہے. اللہ نے کہا یہ جو میں نے رول بنا ہے نا، یہ میزان نے کہا کہ یہ کیوں کہا اللہ نے ذالک لتعلم، کیونکہ ابھی میں نے جو رول بنا اللہ نے کہا نا تاکہ تم جان لو یہ میں نے رول بنا ہے، ایسے ہی نہیں بنا لیے. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. ایسا ہی معلوم ہے، میں نے ایسے ہی بنا کے بیٹھ گیا سارا رول. یہ آیت اس لیے آئی میزان میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبے کو جو کہ محترم ہے، کعبے کو اور محترم مہینوں کو، کون سے محترم مہینے؟ رجب، ذلقعد، ذلحج اور محرم. کہا کہ چار مہینے محترم ہیں، کعبے کا محترم، یہ چار مہینے محترم ہاں، اور کیا محترم ہے؟ قربانی محترم، عزت دار، اور جن کے گلے میں پٹے بندھے ہیں وہ بھی سب محترم ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم نے بنا جب دعا کری تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس گھر کو تو امن کی جگہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا. اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، کعبے کو کیوں بنایا ہے؟ تاکہ جب مسلمان آئیں تو یہ باعث برکت ہو. اس طریق سے ہو کہ اس میں ایک تو ہو کہ یہاں جب مسلمان آئیں تو کوئی فساد نہ ہو، امن رہے یہاں پر. جیسے کہ حج کے اندر جب آپ حج عمرے جاتے ہو تو جب احرام پہ تو کوئی جدال فساد کچھ نہیں ہوتا نا، کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، سیکسول ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. ہر طرح سے امن ہے، ایک طرح سے خاموشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے رجوع کرنا ہے. یہ پوری آئیڈیالوجی ہے کہ آپ اس وقت سے خدا کی طرف دل سے رجوع کر رہے ہیں. آپ کسی کا شکار نہیں کر رہے ہیں، آپ پتا تک نہیں توڑ سکتے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے ہیں. یہ سارے اللہ نے رول بنایا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں جب آئیں تو امن ہو، آپ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائیں، آپ کو سکون رہے کہ مجھ سے کوئی جھگڑ دینے والا ہے، مجھ سے اچھی طریقے سے سلوک کیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ کوئی کسی کا شکار نہیں ہوا، کچھ قتل و قتال نہیں ہوا، کچھ جدال نہیں ہوگا، اور کھانے کو بھی ملے گا. کہ قربانی عورت کس کو لے رہی ہے؟ کھانے کو ملے گا. جب اس طریقے سے سکون ہوگا، اس طرح سے کھانے کو ملے گا، غریبوں کو بھی ملے گا، تو اس وقت آپ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، آپ ایک دوسرے سے محبت سے ملیں گے، ایک واقعی امن کی جگہ کعبہ کہلائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے سارا رول بنا ہے تاکہ آپ بے فکری سے اللہ کی طرف سکون سے رجوع کر لیں، بے فکری کے ساتھ. پھر اللہ نے پھر وان کا علم و ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ خدا سخت عذاب دینے والا، اور یہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ساری حدوں کی حفاظت ہو، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں پہلے اپنے عذاب کی بات کہی اللہ نے، کیونکہ بات سخت ہے. اور پھر آگے اللہ نے پھر سختی کی، ما علی الرسول الا البلاغن واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، خدا جانتا ہے کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا مخفی رکھتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، وارننگ پہ وارننگ ہے، ہمارا کام سے پیغام پہنچا، لیکن تم کو یہ چیزیں سب کرنا ضروری ہے، اور یہ سارے قانون میں نے بنایا ہے تاکہ اس حرمت والے گھر کی عزت ہو، اور جو جس مقصد سے تم گئے ہو اس گھر میں آنے کا، وہ مقصد تمہیں پورا ہو. دوسرے تفاصیل میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی، اور کہ اگر اس طریقے سے اگر نہیں ہوتا، اگر لاکھوں لوگ جاتے ہیں काबे लाखों लोग जाते हैं, और जाके अगर शिकार भी करते हो, झाड़ों को भी तोड़ते हैं, तो काबे के आसपास की एरिया की क्या हालत हो जाती, क्या हो जाती है उस एरिया की हालत, क्या हो जाती है, ख़त्म कर देते उसको लोग खा खा के करके। अल्लाह ताला ने उस जगह की भी हिफाजत इस तरीके से भी करी है, इस तरीके से भी करी, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन बड़ी बात रूहानियत की है कि हमारे रूहानियत पर असर होता है, रूहानी मुकाम अगर हम शिकार करें हमारी रूहानी चले जाएगी, हम वायलेंस दिखाएंगे हमारी रूहानी चले जाएगी। قل قل لا يستوي الخبيث والطيب والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، خواہ ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی ہی لگے، اے فاتقوا الله یا اولی الالباب، تو خدا سے ڈرو عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناپاک چیزیں دنیا میں زیادہ ہیں، پاک چیزیں کم ہیں، ناپاک سوچ، ناپاک کمائی، ناپاک عمل، یہ چیزیں زیادہ ہیں آج کل، تو بہت ہو گیا، حرام حلال ہو گیا، حلال حرام ہو گیا آج کل، ہے نا، اس لیے آج کل لوگوں نے مکس گیدرنگ میں، شادی میں لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، شادی میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، جو چیز صحیح ہے وہ غلط دکھتی ہے، وہ غلط ہے صحیح دکھتی ہے، ہے نا، اور لوگوں کو وہی اچھا لگتا ہے کہ بھائی وہی ہونا چاہیے، ہاں وہی ہونا چاہیے نا، تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میزان کی بحث پہلے چلے تو پھر وہ بعد میں بات کریں گے۔ میزان نے کیا کہا، یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں شریعت میں رکھی ہوں اچھی ہوں، اللہ نے ہر چیز اچھی کو ہی اچھی کہا ہے، شریعت میں اچھی باتیں ہی اچھی ہیں، تو اللہ نے کہا قل لا یستوی الخبیث والطیب، دونوں برابر نہیں ہے، خبیث و طیب، خبیث چیز خبیث، طیب طیب ہے، شریعت کی ہر چیز طیب ہے، کا برابر نہیں ہے طیب کا، لو عجب کا کثرت الخبیث، بھلے تم کو خباثت کی کثرت اچھی لگے، فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، خدا سے ڈرو عقل والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شریعت میں جو باتیں بتائی ہیں وہ اچھی ہیں، شریعت میں چلو گے تو اچھی بات ہے، بھلے ہی اس کی کثرت کم ہو، اس کی تعداد کم ہو، کیونکہ وہ اچھا ملے گا۔ لیکن آج کل کا جو ماحول جو ہے، آخری زمانے کا ماحول جو ہے، یہ کہ خباثت اچھی ہو گئی ہے، آج کل لوگوں کو خباثت ہی اچھی لگتی ہے، آج کل جو طیب چیزیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب اس طریقے سے ہو گیا کہ لوگ دین بھولتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح سے دین کو بھولنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تأسکم و ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبدل لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت بڑی شاندار آیت ہے، ایمان آنے والوں ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرا کرو کہ اس کی حقیقت بتا دیں تو تم کو بری لگے، اور اگر تم نے قرآن کے نزول کے ایام میں اگر ایسی باتیں پوچھی تو خدا بتا بھی ظاہر بھی کر دے گا، اور خدا نے اس سے درگزر کیا ہے، اور خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ پہلے اس کے آگے کی آیت پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ قد صلح قوم من قبلکم ثم اذبحوا بها کافرین، ان سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا تھا، پھر اس کے بعد وہ منکر ہو گئے۔ آیت ختم ہے آج کی، ابھی اس کو آرام سے پڑھیں گے، اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے حج کے بارے میں کہ تم کو حج کرنا چاہیے، تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عکاشہ نے کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ حج کیا، ایک بار کریں گے ایک بار سے زیادہ کریں، تو سرکار خاموش ہو کے بٹھا دیا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، بولا کہ ایک بار کہ ایک بار سے زیادہ، تو سرکار پھر خاموش ہو گئے، پھر بٹھا دیا اس کو، وہ پھر کھڑا ہو گیا، تو پھر سرکار کو غصہ آ گیا، سرکار نے کہا اگر میں نے کہہ دیا تو اس سے کہ ہر سال کریں گے تو سب پہ واجب ہو جائے گا وہ، اور تم سب لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور کیا تو پھر حج کر پائے گا ہر سال، تو پھر حج کر پائے گا کیا؟ تو در حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوالات پوچھنے سے منع کرا ہے. اب آیت, اب ترجمہ آپ سے سمجھ میں آئے گا. ابھی تو تیز تیز پڑھ گیا تھا میں, سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا ترجمہ, اب سمجھ میں آئے گا, ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم. ایمان آنے والو, ایسی باتوں کا سوال نہ کرا کرو کہ جس کی حقیقت ظاہری کر دیا تو تمہیں بری لگے, اور اگر قرآن کے نزول کے ایام اگر تم پوچھو تو ہم ظاہر بھی کر دیں گے. عفا اللہ عنہا, خدا نے اس سے درگزر کری ہے. اور واللہ غفور الحلیم, خدا بخشنے والا بردبار ہے. تو ایسا کیوں کرا کرا رہا, ایسا کیوں ہوا کہ پھر رسول اکرم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات کھل گئی ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں, بے شک اللہ نے حدودیں قائم کری ہیں تو اس میں تعدی مت کرو حدودوں میں, مطلب ان کو توڑو مت. اور جو کچھ بھی اس نے واجبات قائم کریں اس کو نظر انداز مت کرو, اور جو کچھ چیز حرام کری ہے اس کو حرام کو مت کرو, اور جو کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے, جو کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے اس نے اس کو بھول کر نہیں چھوڑا ہے, بلکہ یہ اس کی رحمت ہے. تو اس کو قبول کر لو جو اس نے چھوڑ دیا, اور اس پہ اس کے بارے میں زیادہ پریشان مت ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز چھوڑ دی ہے, ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا اس کو, اس کو بھولا نہیں اللہ. اس کے لیے آپ, وہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ, اللہ کی رحمت ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ کہ جب موسیٰ نے کہا تھا, اللہ نے کہا کہ تم ایک بیل ذبح کرو, تو انہوں نے سوالیں پوچھنا شروع کر دی. بقرا میں پڑھ چکے ہیں. تو اتنا ہوا, پوچھے چلے جا رہے ہیں اللہ سے, جہیز کرے جا رہے ہیں, تو اللہ نے بھی کنڈیشن بڑھاتے چلے گئے. اللہ جتنا پوچھو گے مشکلات بڑھ جائیں گی, جتنا پوچھو گے مشکلات بڑھ جائیں گی. اسی طرح سے کیا ہوا تھا کہ جب عیسیٰ اور اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا کہا تھا حواریوں نے کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے آسمان سے ایک طعام کا خان نازل ہو, ہے طعام کا خان نازل ہو. تو کیا کہا, تو پیغمبر نے دعا کری تو اللہ نے کہا کہ ہاں طعام کا خان تو نازل کر دوں گا, اس کے بعد جو بھی کافر ہوگا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو عذاب نہیں ملا ہوگا. تو یہ مشکلات آ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی تو کہا تھا کہ قد صالح قوم من قبلکم ثم عذبوا بها کافرین, تم سے پہلے لوگوں نے کہا تھا پھر وہ اس سے منکر ہو گئے. پھر کیا کہا تھا, جب طعام کھا لیا اس کے بعد بولے تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا تھا, کچھ جادو وادو کر دیا انہوں نے, ثم عذبوا بها کافرین, کافر ہو گئے. یہ ہوتا ہے. تو ایک شخص نے آٹھ امام کو خط لکھا سوالات کچھ کرے, سوالات کرنے کے بعد تو آٹھ امام نے جواب دے دیے. پھر اس کے بعد کہا کہ کیا تو بھول گیا کہ یہ آیت آئی تھی کہ زیادہ سوال مت کیا کرا کرو, زیادہ سوال مت کیا کرا کرو, کیونکہ اللہ نے جو بات چھوڑ دی اس کو خاموش بیٹھ کے سن لو, اس کو ورنہ مشکل ہو جائے گی. یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اب ایسا آیت کا غور کریں گے ایسا لگے گا آپ کو کہ آپ کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں کہ اللہ سامنے بات کرتے دکھتا ہے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر تم قرآن کے نزول کے وقت سوال کرو تو میں اس کو ظاہر بھی کر دوں گا. اللہ دکھتا نہیں ایک دم صاف. کچھ آیت ایسی اللہ ایک دم ایسا ظاہر ہوتا ہے. یہ آیت ان میں سے مجھے لگتی ہے کہ جو ظاہر کرتی ہے اللہ کو. سبھی آیتیں ظاہر کرتی ہیں لیکن اس کی کچھ بات ہی ایک نرالی بات ہے. اس آیت کو آپ دھیان دیں گے نا, آپ کو بہت 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 آپ کے پردے اٹھ جائیں گے. اللہ دکھتا ہے سامنے, قد صالح قوم من ثم عذبوا بها کافرین, تم سے پہلے لوگ پوچھے تھے اللہ. آپ سوچو کہ سرکار نے خطبہ دیا, فوراً آیت آ گئی. اور آیت بھی کیسی آئے گی کہ تم ایسی بات مت پوچھو گے, اگر میں بتا دوں تمہیں بری بھی لگے, اور قرآن کے نزول کے وقت پوچھو گے تو میں ظاہر بھی کر دوں گا. خدا کیسا دکھ رہا ہے, خدا کیسا دکھ رہا ہے. ارے خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے بات تو کری لیکن قرآن میں کیسی بات کری, یہ کوئی ان کو نہیں سوچتا. سب سے بڑا جو معجزہ ہے سرکار کا خدا کلام اللہ. ارے یہ اللہ کا کلام ہے, اور ایسا کلام جو کبھی ہوا ہی نہیں, اور اس طریقے سے اللہ نے اس میں اس آیت میں کہا خدا کا جلوہ دکھتا ہے اس آیت. خدا کا جلوہ امام حسین نے دیکھا تھا, اسی لیے امام حسین نے کہا تھا خدا جس کو خدا مل گیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے خدا کھو دیا اس نے کیا پایا. ہائے ہائے, ہم پڑھ رہے تھے کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو اور کعبے کی حرمت رکھو اور کعبے کو امن کی جگہ بناؤ. ارے یزید نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. ارے یزید نے کیا کرا؟ ارے یزید نے کہا کہ دیکھو میں جا, دیکھو گئے حسین مدینے سے مکے, دیکھو ایسا کرو کہ جب وہ حج کو جائیں تو کچھ حاجی جائیں اور حاجی جا کے ان کو قتل کر دیں. امام حسین کو اپنے خون سے زیادہ کعبے کی حرمت پیاری تھی, کہا کہ میں کعبے میں نہیں رہوں گا. امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور چل دیے. اور دیکھو یزید کو دیکھو کہ کس طریقے سے, نہ تو اس کو کعبے کی حرمت کا کچھ تھا نہ امام حسین کے لیے کچھ تھا, اور جس طریقے سے اس نے بعد میں امام کی شہادت کے بعد کعبے پر جس طریقے سے اس نے کیا حملہ کرا اور اس نے اپنے کفر کو دکھایا, اس کے بعد بھی کوئی مسلمان شک کرے تو اس کے حال پر افسوس ہے. والحمدللہ رب العالمین.